أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سورة الأنعام میں توحید باری تعالی کا بیان تھا. اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے. چاند سورج کا نظام چلانے والا، دن رات کو بنانے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، زمینوں سے غلے اگانے والا، غرض کائنات کے آسمان و زمین کے ہر ہر ذرے میں، ہر ہر پتے میں اللہ تعالی کی قدرت نمایاں و پنہا ہے. تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اب اس توحید باری تعالی کو دلیری کے ساتھ بیان کرو، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرو. اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں بزدلی سے کام نہ لو، اور اللہ تعالی کے حکم اور شریعت کے بیان کرنے میں مخلوق کی پرواہ نہ کرو. جیسے کہ حضرت موسیٰ علی نبی گنا علیہ الصلات والسلام نے فرعون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی اور اس کی پرواہ نہیں کی، وہ کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے. اللہ کی بڑائی اور اللہ کی شریعت بیان کرتے وقت کسی مخلوق کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہ سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون ہے. پھر اللہ تعالی نے انسان اور شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا ہے کہ یاد رکھنا، یہ شیطان تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ تمہیں تمہارے عقیدے سے، تمہارے دین سے تمہیں دور کر دے اور تمہیں نقصان پہنچا دے. یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا سردار بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، ملائکہ کو فرمایا ان کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کیا. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اور یہاں پر اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا.
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين.
کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو آگ کے شعلے تو آسمان کی بلندی کی طرف جاتے ہیں، میں مٹی کو کیوں سجدہ کروں. اس نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی بے اکرامی کی، اللہ کے حکم کو توڑا. اللہ تعالی نے فرمایا
فَهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرْ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اتر جا یہاں سے، تو
تجھے یہاں تکبر اور بڑائی کی اجازت نہیں ہے. فخرج انک من الصاغرین, نکل جا یہاں سے, تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے شیطان کو ہم نے ذلیل کر دی, اور جو اس ذلیل کی بات مانے گا وہ ذلت اٹھائے گا. اس کو رب نے ذلیل کر دیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا, تو رب نے اس کو کہا انک من الصاغرین, تو ذلیل ہے. انک من الصاغرین, تو ذلیل ہے. تو جو اس ذلیل کی بات مانے گا وہ ذلت اٹھائے گا, وہ ذلیل ہو جائے گا. اس لیے اس ذلیل کی تابعداری سے اس رب نے ہمیں منع کیا کہ بنی نوع انسان گمراہ کرنے کے لیے شیطان کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. چنانچہ اب دشمنی ہو گئی, آدم علیہ السلام جنت میں گئے, ان کی زوجہ حضرت حوا بھی ساتھ تھی. شیطان نے ورغلایا اور وہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا تھا, شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور قسمیں کھائی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, قسمیں کھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ شاید سچ بول رہا ہو. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, انہیں دھوکہ دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. جس نے کسی کے باپ کو دھوکہ دیا ہو تو وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے بیٹا خیال کرنا, اس نے تو ہمارے ابا کو بھی دھوکہ دیا تھا, ان کی اولادوں سے بھی بچنا, ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو دھوکہ دیا تھا. وہ میں نے کسی خاندان میں سنا کسی بزرگ سے کہ لگاؤ بھائی ان سے بچ کے رہنا, انہوں نے ہمیں دکھائی ایک لڑکی تھی دی دوسری تھی, پتہ نہیں ہوا ہوگا وہ خیلے رہا تھا یا وہ گیا ورکڑے بلا پانی آج آپ نے پھر پی لیا, لیکن آج معاہدہ ہو گیا کہ تھوڑا سا پیئیں گے. تو کہا بھائی انہوں نے دکھائی ہمیں ایک لڑکی تھی اور دی دوسری تھی, بھائی ان سے بچ کے رہنا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے بنی نوع انسان کے بڑے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تو اے اولاد آدم ان سے بچ کے رہنا. جس نے ہمارے بڑے کو نہیں معاف کیا وہ ہمیں کہاں معاف کرے گا, جس نے ان کو جنت میں دھوکہ دیا تو یہ ہمیں دنیا میں تو بڑی آسانی سے دھوکہ دے دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ ابلیس یہ دھوکہ باز ہے, یہ قسمیں کھائے گا خیر خواہی کے, دل میں باتیں ڈالے گا ہو بڑا فائدہ ہے اس میں بڑا خیر ہے, لیکن فرمایا اس کی بات نہ مانو. آگے اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے. چونکہ شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے ہیں, ان میں ایک سب سے بڑا اس کا راستہ وہ انسان کو بے حیا بنانا ہے. تمام برائیوں کی جڑ بے حیائی ہے. جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا وہ ہر برائی آسانی سے کر لیتا, اور لباس انسان کے حیا کی نشانی ہے. اسی لیے رب تعالی نے یہ حکم ذکر کیا, مسلمان ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ ہے اپنے ستر کو ڈھانکو, اور شیطان کیا کرتا ہے کہ ستر کو کھولو گے. اس لیے رب نے یہ مسئلہ قرآن پاک میں بیان کیا, سورۃ الاعراف آیت نمبر 26, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون. یا بنی آدم
يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
فرمایا اے اولاد آدم، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس تین قسم کا ہے، ایک لباس ساتر ہے، ایک لباس تزیین ہے، اور ایک لباس تقویٰ ہے. لباس ستر بنیادی لباس، کہ اس کے بغیر انسان برہنہ تصور ہوگا، وہ ہے کہ انسان اپنے شرمگاہ کو چھپا کے رکھے، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اور خواتین کے لیے چہرہ، ہتھیلی، قدمین کے سوا اپنے پورے بدن کو ڈھانکنا یہ ضروری ہے، یہ ستر ہے، یہ سب سے بنیادی لباس ہے. اگر یہ لباس انسان کے پاس نہ ہو تو وہ شرعاً برہنہ تصور ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب تصور ہوگا. پھر لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ بدن جھلکے اس میں، لباس اتنا چست نہیں ہونا چاہیے جسم کے ساتھ چپکا ہوا کہ جسم کے ایک ایک رگ اس میں نمایاں ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ایسا فکس لباس بنائے اور جسم سے اس کو ایسا چسپان کر دے. لباس کا مقصد آپ کے جسم کو چھپانا ہے، لباس کا مقصد آپ کے جسم کی نمائش تو نہیں ہے. اگر آپ نے لباس اس لیے پہنا کہ کلائی اور ایک ایک رگ اور جسم کا ایک ایک عضو اور ٹانگ کی پوری کیفیت ظاہر ہو، پھر تو مقصد ہی نہیں حاصل ہوا لباس کا. پھر تو ایسا ہو گیا جیسے آپ نے ہاتھ پہ کوئی رنگ کر دی، پاؤں پہ کوئی رنگ کر دیا، بھائی سفید، وہ کیا پہنتے وہ ٹائٹ، اس کو کیا بولتے جی، ٹیٹو، ٹیٹو، اچھا نام ہی نہیں آ رہا، ٹیٹو، اچھا وہ ٹائٹ سے، ٹائٹ سے ٹیٹو، واہ. تو یہ جو ٹیٹو شریف پہنتے ہیں، سمجھ میں آ گئے، شریف لوگ ہی پہنتے ہوں گے بہرحال، تو وہ جو ٹیٹو آپ نے پہن لیا تو اس کا مقصد سفید ہے، تو آپ نے پاؤں پہ سفید رنگ کر دی، نیلا ہے تو نیلا رنگ، یعنی وہ تو پھر آپ کی پوری پاؤں کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے نا. لباس کا تو مقصد حاصل نہیں ہوا، لباس کا مقصد کہ آپ کے جسم چھپ جائے اور آپ کے جسم کی کیفیت نمایاں ظاہر نہ ہو، یہ لباس کا مقصد. اور اگر آپ نے اپنے جسم کی کیفیت کو نمایاں کیا، ایسا لباس بنایا، تو یہ تو وہی بات ہو گئی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاشیات عاریات، بہت ساری لباس پہننے والی یہ برہنہ ہے. کاسیات لباس پہنا ہوا ہے لیکن برہن، یعنی لباس یا تو اتنا باریک ہے اور یا اتنا ٹیٹو ہے. اچھا 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 اچھا، اس تو یہ جو ٹائٹ ہوتا ہے اس کو یہ ٹائٹ کہتے ہیں اس کو. چلو شکر ہے ہمیں ان لباسوں کا نام بھی نہیں آتا ہے. اللہ پاک اس کے نام سے بھی بچائے اور اس کے دام سے بھی بچائے اور اس کے کام سے بھی بچائے. تو بہرحال، تو یہ اللہ تعالی نے جو ذکر کیا کہ شیطان جہاں انسان کو مختلف راستوں سے گمراہ کرتا ہے، وہاں لباس کے راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا بنیادی لباس جو آپ کے ستر کو ڈھانکے. نمبر دو، ریش، آپ کا لباس خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ توفیق کے مطابق اچھا لباس پہنے. اور نمبر تین، اللہ تعالی نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ ہے، لباس التقوی ذلک خیر، اہل تقوی کا لباس وہ بہرحال بہت بہتر ہے، وہ لباس جو زمانے میں صلحاء اور اللہ تعالی کے نیک بندے اور شریعت کے تابع دار لوگ جو لباس پہنتے ہیں، مردوں کو عورتوں کو چاہیے کہ ان لباسوں کو اختیار کریں. لیکن یہ اعلیٰ درجہ ہے، بہرحال لباس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ ساتر ہو، آپ کے جسم کو ڈھکنے والا ہو. اگر آپ نے ایسا لباس نہیں پہنا اس کا مطلب آپ نے لباس پہنے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کا لباس زمانے کے نیک لوگوں کے لباس کی طرح ہونا چاہیے، ان کی تابے داری اور ان کے طرز کو اختیار کرنا چاہیے. اور فرمایا دیکھو شیطان نے تمہارے ماں باپ سے لباس اتارا تھا جنت،
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
شیطان چاہتا ہے کہ تم سے تمہارا لباس اتارے تاکہ تمہیں تمہاری شرمگاہیں دکھائے، یعنی بے حیا بنائے تمہیں، وہ تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے. اور چنانچہ دیکھو عجیب بات ہے، زمانہ اسلام سے قبل مکے میں مشرکوں کے اندر شیطان نے کیا بات ڈالی کہ بھئی اوہو کعبۃ اللہ اللہ کا اتنا پاک گھر، اس کا طواف ان گندے کپڑوں میں، ان گناہگار کپڑوں میں، آئے ہائے ہائے بڑی بے ادبی ہوتی ہے، لہذا گیٹ کے باہر کپڑے اتار دو، برہن کعبۃ اللہ میں آ جاؤ. عربوں کے ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت، دن میں مرد ایسا کرتے تھے اور رات میں خواتین کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا بھئی یہ کیا کرتے ہو،
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اور یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ آراف آیت 28،
قل ان اللہ لا يأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا.
کپڑے اتار کر کعبے کے طواف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں سے آ گیا؟
ان اللہ لا یأمر بالفحشاء.
اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کے وقت،
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
سورہ اعراف آیت 31، اے اولاد آدم نماز کے وقت اپنا خوبصورت لباس اختیار کرو.
خذوا زینتکم عند کل مسجد،
ہر مسجد میں جاتے وقت اچھا لباس پہنا کرو. یہ نہ ہو کہ دفتر جاتے وقت تو بڑا خوبصورت لباس پہنا، صبح اٹھے جناب دانت بھی صاف کیے، لباس بھی نیا پہنا، پش پش بھی کیا، ہیں سارا بوٹ پالش سارا صاف ستھرا ہو گیا، اور جب آگئے مسجد ٹیچر لباس پہن لیا مسجد میں آ گئے، عشاء میں رات کو سونے والا کہ چلو ابھی ویسے ہی سونا ہے وہی لباس نہیں. اللہ کے بارگاہ میں، اس احکم الحاکمین کے بارگاہ میں خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، وضو کر کے، پاک ہو کے اس رب کے بارگاہ میں آؤ.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم لے لو اپنی خوبصورتی، اپنے زیب و زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی جب نماز کے لیے آنے لگو سترے کپڑا، سترا بدن، صاف لباس کے ساتھ اللہ کے گھر پہ آؤ.
اور پھر فرمایا اسلام کوئی گندگی کا نام ہے؟ یہ جی میرا مزاج بڑا سادہ ہے، میں بڑا ملنگ آدمی ہوں. وہ بھائی اسلام ملنگوں کا نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام ملنگیاں نہیں سکھاتا کہ جی کوئی چادر اوڑھ لی، کوئی کمبل اوڑھ لیا، کوئی میلا سا بس جی میں بڑا ملنگ فقیر آدمی ہوں. اسلام میں یہ نہیں، اسلام کہتے صاف ستھرے رہو. ہاں سادگی کی تعلیم اسلام دیتا ہے، نمائش کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. نمائش نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، بڑائی نہ کرو، لیکن صفائی ستھرائی اختیار کرو، اپنی توفیق کے مطابق اچھا لباس اختیار کرو، اچھی زندگی گزارو، ایک کامیاب زندگی مومن گزارے. یہ کیا کہ ایسے ہی بس زندہ جی بس ہم تو ایسے ہی. اللہ تعالی نے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں،
قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق،
فرمایا کہ تو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی خوبصورت چیزوں کو،
التي اخرج لعبادي،
جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. کہاں سے آرام ہوگا؟ اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے، اچھی سواری استعمال کرے، اچھی چیزیں استعمال کرے، اسلام نے اس کو حرام تو نہیں قرار دیا کہ اچھا لباس پہننا منع ہے، اچھی ٹوپی پہننا منع ہے، اچھا گھر اختیار کرنا منع ہے؟ من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوبصورت چیزیں جنہیں اللہ نے خوبصورتی دی ہے، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، یہ کائنات، یہ خوبصورتی، یہ چیزیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. قل ہی للذین آمنوا، کہہ دو یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور مؤمنوں میں اور قیامت میں تو صرف مؤمنوں کو ملے گی. یہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے مال و متاع اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھے کہ وہ جائز طریقے سے استعمال کریں. ہاں حرام کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ ان سے بچنا چاہیے. انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کو منع کیا. یہ ملنگ بنے پھرتے ہیں کہ جی ہم تو ملنگ ہیں، لیکن پھر مرد آئے تو ملنگ صاحب ملتے ہیں، عورتیں آئے تو ملنگ صاحب ملتے ہیں. ملنگ صاحب سے کہو یہ عورتوں سے ملنا حرام ہے، یہ جو نامحرم عورتیں تمہارے پاس آ کے بیٹھتی ہے یہ حرام ہے. ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کے راستوں کو بند کیا ہے، میرا رب بے حیائی کو حرام قرار دیتا ہے. ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی چھوٹی بڑی سب، والاسم گناہ، والبغی نافرمانی، وان تشرکو باللہ، اور شرک، یہ چیزیں منع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے، ان سے باز آ جاؤ. اور جہاں تک صفائی ستھرائی ہے وہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے برتنوں کو صاف رکھو، اپنے لباس اور جسم کو صاف رکھو، اپنے ناخن کاٹو، بدن کے زائد بال کاٹو، اپنے دانتوں کو صاف کرو، اپنے منہ کو صاف کرو، اپنی زبان پہ مسواک کرو، اپنی ناک کو جھاڑو. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ صفائی ستھرائی، اچھی پاکیزہ زندگی گزاریں. اسلام کسی گندگی کا نام نہیں ہے، اعوذ باللہ. کسی کا عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف وہ اسلام کی تعبیر نہیں ہے. اسلام نے بے حیائی سے منع کیا، اسلام نے گناہ سے منع کیا، اسلام نے ظلم سے منع کیا، اسلام نے شرک سے منع کیا. اللہ تعالیٰ فرما دے ان چیزوں سے بات آ جاؤ. آگے چل کر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ جو نافرمان اور فرما مردار ملے جلے رہتے ہیں نا، اور مختلف طریقوں سے لوگ گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں، دوستی میں، رشتہ داری میں، دنیا کے لیے، کسی عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، کہ جی ہماری سڑک بن جائے گی، ہماری گلی بن جائے گی، چلو برائی میں ساتھ دے دو. فرمایا یہ جو برائی میں آپ ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں بھی ساتھ رہو گے. پھر اگر آپ نے ان کو ووٹ دیا اور ان کو اقتدار میں لائے اور انہوں نے ظلم و زیادتی کی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، اور پھر بھی آپ نے اس کا ساتھ دیا، کہ گلی تو پک جائے گی، کمبے پہ لائٹ تو لگ جائے گی، گٹر کی لین تو ڈل جائے گی، جبکہ معلوم ہے کہ اس گٹر کے لین کے ساتھ اور بہت سارے وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اسلام کے خلاف کام کرے گا، یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح. تو فرمایا پھر جہنم میں ساتھ ساتھ ہوں گے. آپ جو اس کے لیے زندہ آباد مردہ آباد کے نعرے لگاتے تھے، ساتھ ساتھ ہوں گے جب جائیں گے.
قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار.
تو یہ جو ورکر ہوتے ہیں نا، نعرے مارتے رہتے ہیں، تو یہ وہاں جا کے کہیں گے کہ اوہو ہم تو ورکر تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ سارا پتہ تو ان لیڈروں کو تھا. تو کہیں گے اے اللہ یہ جو لیڈر ہے ان کو ڈبل سزا دی جائے.
آتیہم عذاباً ضعفاً من النار,
ان کو ڈبل سزا دی جائے اے اللہ, ہم تو ورکر تھے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. سورہ آراف آیت 38,
لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ,
فکر نہیں کرو سب کو دگنا ملے گا, لیڈروں کو بھی ورکر کو بھی. لیڈر کے اپنے اغراض تھے, ورکر کے اپنے اغراض تھے, بڑوں کے اپنے مفادات تھے, چھوٹوں کے اپنے مفادات تھے, یہ سب اپنے مفاد کے لیے. تم بھی اتنے سادے نہیں تھے ورکر کہ تمہیں لیڈر سے بڑا پیار تھا, تمہیں بھی اپنی چیزیں نظر آ رہی تھی, تم بھی اپنی پیچھے چیزوں کے پیچھے, نوکری ہے فلاں ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے, تمہیں بھی لیڈر سے اتنا پیار نہیں تھا. ان وہ اپنا ہی نہ دیکھ رہے تم اپنا. لِكُلٍ ضِعْفٌ, سب کو دگنا ملے گا. جس نے دنیا میں اسلام کے خلاف کام کیا, جس نے دین کے خلاف کام کیا, رب نے فرمایا سب کو دگنی سزا ملے گی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور فرمائے یاد رکھو یہ جو دنیا میں کفر کرتے ہیں نا یہ بچیں گے نہیں.
ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. فرمایا کافر کا جانا جنت میں ایسا ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے چلا جائے. اگر اونٹ اونٹ ہو, سوئی سوئی ہو اس کے ناکے میں, اونٹ
تو جا ہی نہیں سکتا نا, دھاگا ہی بڑی مشکل سے, اونٹ کا بال نہیں جا سکتا, کوکب صاحب کا بال تو جا سکتا ہے.
تو سوئی کے ناکے میں مشکل سے انسان دھاگا ڈالتا ہے, اونٹ کیسے جائے گا؟ تو یہ تعبیر ہے, یعنی اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا کافر جنت میں نہیں جا سکتا.
جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے, اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے. نافرمان تو فرما بردار. اللہ اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ.
فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, سب سے پہلے ان کے سینوں کو پاک کر دیا جائے گا.
سب سے خطرناک چیز ہمارے سینے پاک نہیں, اللہ اس کو پاک کر دے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلے شکوے ہو جاتے, یہ پیسے دیکھو سب میں آپ صحیح نہیں بیٹھے, ڈاکٹر صاحب آپ کے بلے سے اس طرف بیٹھے, محمود صاحب آپ, او بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں, وہ جی آپ ہماری تقریب میں دیر سے آئے, وہ جی آپ جلدی چلے گئے, وہ جی آپ نے کھانا نہیں, بھائی اتنے امتحان میں نہیں ڈالو نا بھائی, اتنی سختی تو نہ کرو.
دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر
اللہ معاف کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں, مسجد میں نمازی ہو کر یہ صف میں ٹیڑھا ہو گیا, یہ سیدھا ہو گیا, یہ آگے ہو گیا, یہ پیچھے ہو گیا, بھائی. اس لیے رب نے فرمایا سب جنت میں جانے کے سب سے پہلے سینوں کو صاف کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے جنت کا حقدار وہ ہے جس کے سینے میں کینہ نہ ہو, جس کے سینے میں, سینے کو درگزر. اللہ بھی تو ہمیں معاف کرتا, اگر وہ اللہ ایسے پکڑنے پہ آئے تو رب نے فرمایا کہ انسان تو کیا زمین پر تمہیں کوئی جانور بھی چلتا ہوا نہیں آئے. اس لیے جنتیوں کے لیے پہلا اعلان کیا کیا,
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے, من غِلٍ,
کینے کو. پہلے سینوں کو پاک کیا جائے گا پھر جنت میں جائیں گے,
اور پھر جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا,
اور ہم نہ تھے اس راستے کو پانے والے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. اس رب کی مہربانی ہے نا, ہم نے نماز پڑھی, ہمارا کیا کمال ہے, پھر ہم بیٹھ گئے, یہ بھی اس رب کا کمال ہے. اس نے ہمیں توفیق دے دی, ہمیں قرآن کے سننے کے لیے بٹھا دیا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حضرت فرماتے تھے اس آیت کو میں کبھی کبھی صبح اٹھ کر سویرے مزے لے لے کر پڑھتا ہوں. مزے, جیسے ہم کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم کہتے بڑے مزے سے میں نے کھایا, حضرت فرماتے تھے میں اس آیت کے مزے لے کے پڑھتا ہوں.
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کا راستہ بتلایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں اسلام کا راستہ نہ بتلاتا تو ہم اسے پا نہیں سکتے تھے.
اگر وہ اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں اسلام کا یہ پاکیزہ راستہ کہاں ملتا, کسی مندر میں, کسی گودوارے میں, کسی گرجے میں, اور پتہ نہیں کہاں ہوتی. اس رب نے رحم کیا, عقیدہ توحید کا دیا, محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا, قرآن سے تعلق جوڑا, اپنے گھر میں لا کے بٹھایا, اپنے گھر میں آنے کی عبادت کی توفیق دی. یہ اس رب کا شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں اب جنتی جنت میں چلے گئے, دنیا میں ایمان کی زندگی گزارنے والے, اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات پر زندگی گزارنے والے جنت میں گئے. اب جنت میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں کچھ ہمارے ٹیڑے پیڑے دوست بھی تھے, ان کا کیا ہوا, گڑبڑ کرنے والے بھی تھے, تو اب یہ
نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار, جنتیوں نے جہنمیوں کو آواز دی, ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم نے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا اسے سچ پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا,
تو تمہیں جو کہا جاتا تھا کہ دیکھو نہ کرو جہنم میں جاؤ گے, وہ بھی سچ ہوا کہ نہیں؟
قالوا نعم, جہنمی کہیں گے کہ سچ ہوا, ہم تو جہنم میں پہنچ گئے.
جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اب اللہ تعالی فرماتے ہیں اب جہنمی آواز دیں گے, جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلا 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 ہو, وہ تو جنت میں.
نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ خدا کے لیے کوئی ایک گھونٹ پانی تو پلا دو, یا جو بھی تمہارے پاس ہو کچھ تو ہمیں دے دو,
تھوڑا سا تو دے دو بھائی.
جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, جنت کے کھانے اور جنت کے پینے یہ جہنمیوں پر رب نے حرام کر دی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نہیں دے سکتے.
کیوں؟
الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا, تم نے دنیا میں دین کا مذاق کیا تھا, تم نے دین کا مذاق کیا, اللہ کا مذاق کیا, اللہ کے رسول کا مذاق کیا, رسول کے کارٹون بنائے, شریعت کے احکام کا مذاق کیا, دین والوں کا مذاق کیا, پگڑیوں کا مذاق, داڑھیوں کا مذاق, نماز کا مذاق, حج کا مذاق, ڈراموں میں اس کو پیش کرنا, تم نے اللہ کے دین کا مذاق کیا, آج ٹھکانہ جہنم ہے.
تمہیں دنیا میں سمجھایا گیا ایسا نہ کرو, اللہ کے دین کا مذاق نہ کرو, دین پر چلنے والوں کا مذاق نہ کرو، اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن تم نے دین کا مذاق کیا، آج تمہاری یہ سزا ہے۔ اور تمہیں دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، تمہیں دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رونق اور دنیا کی زیبائش، تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، جیسے تم قیامت کو بھول گئے تھے، قیامت کو اعلان ہوگا آج ہم تمہیں بھول گئے، آج تمہاری کوئی آواز، تمہاری کوئی پکار نہیں سنی جائے گی۔ رب تعالیٰ سورۃ الاعراف میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جس نے توحید سے اعراض کیا اور اللہ کے دین سے اعراض کیا، وہ قیامت میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور قیامت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ اب اس پر سورہ اعراف میں قوم نوح کا واقعہ، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، پھر قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، یہ سارے واقعات رب تعالی نے ذکر کر کے بتلا دیا کہ آخرت کی ذلت تو اپنی جگہ، جو خدا کے دین کا مذاق اڑائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا بھائی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا۔ صرف آخرت کی ذلت کی بات نہیں ہے، جو دین کا مذاق اڑائے گا اور اللہ کے دین کا استہزاء کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قارون کو دیکھو، یہ پوری تفصیل سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی اقوام کی، اور آج بھی دیکھو۔ ہاں وقتی فرعون اپنے زمانے میں بڑا ظالم جابر تھا، اللہ نے ڈھیل دی اور جب پکڑ آئی تو پکڑا دیا، اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہوا، وہ بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے طاقت والے ذلیل ہو گئے آج، بڑے بڑے طاقت والے جن کے اشارے پر پورا نظام چلتا تھا، آج وہ ماتحتی میں آ گئے، عزت کی جگہ ذلت میں آ گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ کسی کے لیے بدلتا نہیں، اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ جس نے اللہ کے دین سے ٹکر لی، لوگ سمجھتے ہیں دین مولوی صاحب کے، مولوی صاحب کو مارو ختم، او بھائی دین مولوی کا تو نہیں ہے، دین کسی مولوی صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی عالم کا، کسی نیکوکار کا تو نہیں ہے، دین تو اللہ کا ہے۔ اس دین پر اگر دیندار شہید ہو گیا، اس پر تو نبی بھی شہید ہوا ہے، اس پر تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی قربان کیا ہے، اور یہ تو تاریخ چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے دین پر اللہ کے نیک لوگ قربان ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تمہاری سوچ کہ شاید یہ ختم ہو جائے گا، دین نہیں، دین اللہ کا ہے، جب تک رب چاہے گا اس دین کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، وہ مٹے، تاریخ نے بتلایا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، عقیدہ توحید کا رکھو، اہل توحید کے ساتھ رہو، اپنا عقیدہ درست رکھو، اپنے اعمال درست رکھو، دین پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، دین پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله الخير۔